اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کلاس میں تدریس نماز، نیت: وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنی ساری توجہ اسی ذات کی طرف، اسی کا فرما بردار ہو کر پھیر دی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک۔ سبحانا، پاک، جو چیز پاک ہو۔ ایک چیز گندی ہو جائے، اس کو آپ دھو لیں اچھی طرح، مل مل کر صاف کر کے، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں ہم نے اپنے کپڑوں کو دھویا، صاف کیا، بچوں کے کپڑے دھوئے، ان کو پاک صاف کر دیا۔ پاک چیز کیا ہوتی ہے؟ جس پر کوئی داغ نہ رہا ہو، کوئی کمزوری نہ رہی ہو۔ لیکن صرف پاک ہی تو کافی نہیں، اس کے اندر کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ جو کپڑا صاف ستھرا ہو جائے اور پھر رنگ بھی قبول کر سکتا ہے، اس کپڑے کو جو چاہو رنگ دے دو، جیسے چاہو پھول بنا لو اس کے اوپر۔ گندے کپڑے پر نہیں بنتے، گندے کپڑے پر لگاؤ تو اس کے اندر کے داغ نکل کر رنگ کو گندا کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، مگر صرف پاک ہی نہیں بلکہ وہ بھی حمدی کا، ایسی خوبیوں سے بھرا پڑا ہے جو کامل ہیں۔
تو صرف عیبوں سے پاک ہونا کافی نہیں، خوبیاں رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ مکمل تعریف ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، یعنی صرف پاک ہی نہیں بلکہ ہر حمد تیرے اندر موجود ہے۔ وتبارک اسمک، پہلے کہہ دیا ہر برائی سے تو پاک ہے، پھر کہہ دیا ہر خوبی تیرے اندر ہے، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وتبارک اسمک؟ اس کا مقصد، اس میں کیا حکمت ہے؟ جب سب کچھ کہہ دیا سبحانک اللہم وبحمدک، پھر وتبارک اسمک کیوں کہا؟ اللہ نام میں دو باتیں ہم نے بیان کر دیں، اللہ نام میں کوئی برائی نہیں، سب خوبی موجود ہے۔ یہ برکت کا مطلب ہے، جس نام میں کوئی برائی نہ ہو اور سب خوبیاں ہوں، اس سے برکت پڑتی ہے۔ دنیا میں اس کے سوا کسی اور سے برکت نہ ڈھونڈو۔ وتبارک اسمک، یہ نام ہے برکت والا، اب اس نام کو جو بھی لے گا یہ سمجھ کر اور سوچ کر اس کو برکت ملے گی۔ وتعالی جدک، اور یہ وہ ذات ہے جو ہر دوسری ذات سے بلند ہے، کوئی اور ذات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ولا الہ غیرک، جب ہم کہتے ہیں اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ساری باتیں جو بیان کی ہیں یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں، ولا الہ غیرک، اب تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، ایک ہی معبود ہے دنیا میں جس میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں۔ بس ایسی نماز کی تیاری، عبادت کی، دنیا کے پردے پر کہیں نہیں ملے گی۔ جتنے عبادت کرنے والے ہیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، چاہے وہ چمٹے بجائیں، چاہے جو مرضی کریں، یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے، اتنی معنی خیز، جو خدا تعالیٰ کا پورا تعارف کرواتی ہے، آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی۔ صرف اپنی عبادت دنیا کو سکھاؤ، بتاؤ یہ ہماری عبادت ہے، تم دکھاؤ اپنی عبادت، تو تم ہر کے ساتھ فخر سے اپنے سر کو اونچا کر سکتے ہو۔ ہمیں اللہ میاں نے کتنی اچھی عبادت سکھائی ہے، تم نے اگر عبادت اس لیے کرنی ہے، یہی مذہب کا مقصد ہے، تو شامل ہو جاؤ۔ اسلام کے حق میں صرف عبادت کا آغاز ہی دلیل بن جاتا ہے۔ لوگ مذہب کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے ملاتا ہے۔ کوئی ہندو ہو جاتا ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مسلمان، مختلف مذاہب ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ مذہب رستے کو کہتے ہیں، جو رستہ اللہ کی طرف لے جائے وہ مذہب ہے، اس لیے مانتے ہیں، یہی مقصد ہے، باقی کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم اسلامی نماز غیروں کو بتائیں کہ تم مذہب کو کیوں لیتے ہو، اس لیے نہ تا اللہ کے قریب ہو جائیں، اس سے بہتر رستہ بتاؤ تم اللہ کے قریب ہونے کا، اپنی عبادت بتاؤ اور دیکھو، تو جو اچھا رستہ ہے، جو جلدی پہنچاتا ہے، جو زیادہ فائدہ دینے والا ہے، اس کو پکڑ لو۔ اسلام کی تبلیغ نماز سے بھی ہو جاتی ہے۔ نماز کے شروع میں انی وجاہتوں سے شروع کرو، ساری بات اپنی سہیلیوں کو سمجھاؤ، تو دیکھو کتنا اچھا پیغام دینے کا طریق ہے۔ یہ طریقہ اختیار کرو، اس سے تمہیں اللہ مل جائے گا۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو راندہ ہوا ہے۔ یہ باتیں عورتیں اپنے حوالے سے سمجھ سکتی ہیں اور مرد اپنے حوالے سے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ جا رہا ہو، آپ کی انگلی پکڑ کر وہ دوڑ کر آگے چلا جائے، آگے کتا مل جائے، اور وہ کتے سے ڈرتا ہو، تو وہ تیزی سے واپس آ جائے گا اور آ کے آپ سے چمٹ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے گودی میں اٹھا لو، یہ کتا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو پناہ مانگنے کا یہ مطلب ہے، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آ رہا ہوں، کس سے؟ شیطان سے۔ کتا چھٹا ہوا ہے، وہ مجھ پر پڑتا ہے بار بار، تو مجھے اپنی گود میں اٹھا لے، جیسے کتے سے بچاؤ کے لیے والدین کام آتے ہیں، اگر شیطان سے پناہ مانگنی ہو تو اللہ کام آتا ہے، ماں باپ کام نہیں آتے، تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ، جو تیری حفاظت میں آ جائے اس کو شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے قریب بھی نہیں جاتا، اس لیے دتکارا ہوا بھی ساتھ کہہ دیا۔ اب کتے کو کوئی ہش کر کے بگا دے تو اس کتے کو کہتے ہیں دتکارا ہوا۔ تو اللہ نے جب شیطان کو دتکار دیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تو شیطان اب اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس لیے پناہ کا مطلب ہے کہ ہم اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ میاں تو ہمیں سنبھال لے اور شیطان سے بچا جس کو تو نے دتکار دیا ہے۔ بس اور جہاں بھی کہیں جائیں شیطان بھی وہاں ہو سکتا ہے، تیرے پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ اردو کلاس نمبر 310، منعقدہ 11 اکتوبر 1997، بحوالہ اخبار الفضل انٹرنیشنل، 28 فروری 2003، صفحہ 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یہاں صرف دو صفات بیان ہوئی ہیں، اس سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا تھا کہ ساری خوبیوں کا مالک، ہر بدی سے پاک، اب رحمان اور رحیم، تیرا نام اللہ ساری خوبیاں لیے ہوئے ہے۔ اب بسم اللہ کے ساتھ دو نام دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نام ایک ہے لیکن اس کے اندر صفات زیادہ ہیں، اور جو بنیادی صفات خدا کے اندر ہیں اور جو ساری خدائی صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی کرو، جو بھی دماغ میں ہو، تو بسم اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر تم کھانے لگو تو کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر سفر پر جا رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کپڑے پہننے لگے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام بھی کرو وہ اسی ایک چھوٹی سی آیت سے ہو جائے اور اللہ کا نام سب کے ساتھ لگ جائے گا۔ اللہ کی جب پناہ مانگی ہے شیطان سے، تو اس پناہ کے بعد پھر اللہ سے کچھ حاصل بھی تو کرنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ شیطان دوسری طرف چلا گیا تو فٹافٹ گودی سے اتر کر بھاگ گئے، جیسے بچے کرتے ہیں۔ کتا آیا تو دوڑ کے اپنے ابا امی کے پاس چلے گئے، کتا گیا تو ٹانگے مار کے اتر گئے فوراً کہ اب ہمیں جانے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ کے بعد اب اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ شیطان سے جب پناہ مانگی تو اب اللہ کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور اللہ کے ساتھ رہنے کے کچھ فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کام آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جو مرضی پڑھو، جو مرضی چیزیں اختیار کرو، کپڑے لو، سامان لو، اگر بسم اللہ پڑھو گے تو تمہارا کام برکت والا ہوگا، اور اللہ کے ساتھ کوئی برا کام تو نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ کہہ کے کوئی گندی چیز تو نہیں کھا سکتے، بسم اللہ کہہ کے سود پر قرض نہیں لے سکتے، بسم اللہ کہہ کے کوئی حرام کام نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ نے اعوذ باللہ کے بعد تمہارا راستہ صاف کر دیا ہے، ایسا کر دیا ہے کہ اس پر اچھے کام ہو سکتے ہیں، برے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے ساتھ لگے رہنا ہے۔ آگے دو صفات ہیں اللہ کی، الرحمن الرحیم۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح آہستہ آہستہ صفات پھوٹ کے بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع ہو کر اللہ کی دو صفات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ ساری دوسری صفات پر غالب ہیں، اور اگر غور کرو تو انہی دو صفات میں سے خدا کی ساری صفات مل سکتی ہیں۔ صفات کس کو کہتے ہیں؟ سننا، بولنا، دیکھنا، گرم محسوس کرنا، ٹھنڈا محسوس کرنا، یہ سب صفات ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے، اس کو ایٹریبیوٹ کوالٹی کہتے ہیں، عربی میں صفت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں جو جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کو صفات کہتے ہیں۔ اردو کلاس نمبر 309، منعقدہ 10 اکتوبر 1997۔ نماز میں جو سب سے مرکزی چیز ہے، جس سے نماز بنتی ہے، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی ماں ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ ماں کیسے بن گئی؟ چھوٹی سی سورت، 7 اس میں آیتیں ہیں کل۔ مائیں بتا سکتی ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کریم بڑی کتاب، الف سے لے کر سین، والناس کی سین تک، اتنے مضامین سب کچھ اس میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ اس کی ماں ہے۔ ماں کا جو اوم ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس میں سب بلو پرنٹ موجود ہوتا ہے، اور اس سے اتنا بڑا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بلو پرنٹ سورہ فاتحہ ہے۔ خود چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر ساری قرآن کریم کی باتیں اور جو مضامین ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور اس کے بہت ثبوت ہیں، وہ تفصیلی بحث یہاں نہیں ہو سکتی۔ ماں کے پیٹ میں جو چھوٹا سا بیضہ انڈا ہوتا ہے، اس کے اندر تصویر درج ہوتی ہے سارے انسان کی، جو بعد میں پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ وہ خود اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو اس طرح چھوٹی چیز بڑی چیز کی اماں بنتی ہے۔ اگر اس میں بڑی چیز کی ساری باتیں موجود ہوں، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر اس انڈے کے اندر جو تصویر خدا نے بنائی ہے وہ کھولنی شروع کر دیتا ہے، اور بچہ آہستہ آہستہ جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر جتنی باتیں ہیں، آنکھیں، ناک، کان، خون، پیٹ، بازو، اندر کی چیزیں، گردے، گلے کے اندر غدودیں، جگر، جتنی چیزیں ہیں ماں کے پیٹ میں، جو بیضہ ہے جس میں بچہ بننا شروع ہوتا ہے مرد کے ذرے کے ساتھ مل کر، یہ بیضہ ماں ہے انسان کی، اور انسان کی تمام باتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح سورہ فاتحہ پر جتنا بھی غور کریں، سورہ فاتحہ میں قرآن کریم کی باتیں دکھائی دیتی ہیں، اور قرآن کریم سورہ فاتحہ کے مضمون سے زیادہ سمجھ آتا ہے۔ اردو کلاس نمبر 310، منعقدہ 11 اکتوبر 1997۔ ایک اور کلاس میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمان کے دو معنی ہیں، الرحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس سے زیادہ رحم کرنے والا نہ ہو، اور بن مانگے دینے والا، کسی نے کچھ نہ مانگا ہو اور پھر بھی وہ دے دے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اسی سے نکلتا ہے، الرحمان ایسی ذات جس سے کوئی مانگنے والا ہو ہی نہیں پھر بھی دے دے۔ مائیں بچہ پیدا کرتی ہیں، بچہ ابھی ہوتا ہی نہیں، وہ مانگتا ہی نہیں کہ مجھے پیدا کرو، اس لیے ماؤں کے اس حصہ کو جس میں بچہ بنتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ رحمان اور رحم کا مادہ ایک ہی ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ماں ہے، اور بن مانگے دینے والی بھی ماں۔ دودھ جب بچہ مانگ نہیں سکتا، کوئی اپنی ضرورت پوری نہیں کروا سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ پھر بھی وہی کرتی ہے، پیدا بھی کرتی ہے، بنا ہی نہیں ابھی، کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں۔ تو رحمان کا ایک مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، حد سے زیادہ، جس کا تصور بھی نہیں کسی کو، اور پھر بن مانگے دینے والا، یہ رحمان ہے۔ اس لیے جب کہو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس خدا کے کتنے احسانات ہیں۔ رب العالمین سارے جہانوں کو پالتا ہے، ڈائناسور بھی اسی نے پالا ہے، ڈائناسور کا بن مانگے دینے والا سے کیا تعلق ہے؟ خدا تعالیٰ نے ملین بلین سال بہت پہلے ڈائناسور کو پیدا کیا، زمین بھر گئی اور سمجھ نہیں آتی تھی، اگر دیکھتے اور ساری دنیا پر ڈائناسور تھے بڑے بڑے، جیسے جی پارک سارے کھا رہے ہیں، اور پھر کوئی ایسی ہوا بدلی، سمندر پر اوپر سے بارش ہوئی، اجرام فلکی کی، میٹیورز کی، اتنا بڑا میٹیور سمندر کے بیچ گرا ایک لائن میں کہ شمال سے جنوب تک ایک طوفان اٹھا ہے سمندر میں، اور اس نے لاکھ سال یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو یا کم ہو بہت لمبا عرصہ تک فضا میں دھند طاری کر دی۔ سورج یعنی سورج کی روشنی اس سے ٹکرا کر واپس چلا جاتا، نیچے نہیں اتر سکتا تھا، نیچے کی گرمی وہاں قید ہو جاتی ہے، اور اس طرح فضا بدلی ایسی کہ جن چیزوں پر ڈائناسور پلتا تھا وہ خشک ہو کر مر گئی، اور ساتھ ہی ڈائناسور بھی مر گیا۔ سب جب مر گئے، یہ آج جو تیل ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس ڈائناسور سے ہے۔ تو وہ جانور جن سے آگے خدا تعالیٰ نے زندگی چلانی تھی، وہ پہلے جنگلوں میں چھپے ہوئے دبے ہوئے تھے، شکر ہے ڈائناسور کہاں گیا ہے یہاں سے، اور باہر نکل کر دنیا میں پھیلے بڑھے، پھر بندر پیدا ہوئے، پھر انسان پیدا ہوا۔ ڈائناسور کی یہ کہانی بن مانگے دینے والے کے ساتھ اس تعلق میں ہے۔ اردو کلاس نمبر 308، منعقدہ 8 اکتوبر 1997۔ سورہ فاتحہ کی تشریح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہے، اس رحمان و رحیم کا مطلب زمین و آسمان کو پیدا کرنے اور قانون قدرت جاری کرنے سے ہے، اس اللہ کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ایسے قانون بنایا جو اس کا فضل بار بار آئے۔ رحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا، مثلا بیجوں کے موسم ہوتے ہیں، بہار، خزاں، گرمی، سردی، چکر لگاتے رہتے ہیں، یہ اس کی رحمیت کا چکر ہے۔ زمین پر، فضا میں ہر چیز انسانوں کو دی جو ان کے کام آئے، سب قانون بنا دیے، بندہ تھا ہی نہیں مانگنے والا۔ رحمان بن مانگے دینے والا، جو بن مانگے دینے والا ہے وہ حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ سب کچھ دے دیا، اگر کچھ بچا کے رکھتا تو رحمان نہ ہوتا۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد بلین سال کے بعد جن چیزوں کی ضرورت پڑنی تھی، مثلا کیمسٹری کا نظام، زمین و آسمان کے چکر، موسم کے اثرات، بجلی کا نظام، پہلے ہی پیدا کی، اللہ سے مانگا تو نہیں، خود ہی دے دیا۔ بن مانگے دینے والا، اور اتنا زیادہ دینے والا کہ اس سے زیادہ مانگا جا ہی نہیں سکتا، جو سنبھالا نہ جائے۔ اب ایک دفعہ دے دیا تو پھر چھٹی تو نہیں ہو گئی، اور اس سے تعلق کے لیے کوئی چیز ایسی چاہیے جن میں کچھ انسانی محنت بھی ہو اور بار بار اس کا فضل ہو۔ رحیم رحیم خدا وہ ہے جو رحیمیت کے فضل کو بار بار لاتا ہے، بار بار جو لاتا ہے اس میں کچھ محنت آپ کو ڈالنی پڑتی ہے، کچھ محنت آپ ڈالیں نتیجہ خدا نکالے گا، یہ رحمانیت اور رحیمیت کے جڑے ہوئے سر بنتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں رب ملتا ہے، رحمان ملتا ہے، رحیم ملتا ہے، اس رحمان کو سورہ فاتحہ میں پھر کیوں بیان کیا؟ سوال ہے، اس میں روحانی تحائف کا ذکر ہے، ربوبیت کا بھی ذکر ہے۔ رحمان کی ایک تعریف کائنات کو پیدا کیا، ضرورتیں پیدا کیں، لیکن قرآن مجید عجیب کتاب ہے، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہوگی، اس لیے اس کے متعلق بیان ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ لوگ کہیں گے قیامت کے دن عجیب کتاب ہے، چھوٹی اور بڑی چیز نہیں چھوڑی۔ اب رحمان کے متعلق قرآن کریم میں بیان ہے، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں جو قرآن کریم میں ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن میں صرف مادی کائنات پیدا نہیں کی، رحمان نے اس کائنات کو سمجھنے کے لیے انسان کو پیدا کر دیا، الرحمن خلق الانسان۔ دنیا کا تمام انسان اگر تخلیق کی بات کرتا ہے تو خالق کی کیا صفت بیان کرتا ہے؟ دنیا کی کسی کتاب میں رحمان کو خلق سے منسوب نہیں کیا، صرف قرآن ہے جو بات رحمان کی کرتا ہے اور ساتھ انسان کی پیدائش کی بھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں کسی میں بھی نہیں ہے کہ رحمان نے پیدا کیا، وہ کہیں گے کہ خالق نے پیدا کیا ہے یا اللہ نے پیدا کیا، ایک قرآن ہے جو سب سے ہٹ کر بات کرتا ہے، جو کہتا ہے الرحمن خلق الانسان، اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلی بات یہ کہ رحمانیت کے نتیجے میں جو کائنات پیدا کی اس کا اعلیٰ مقصد یہ تھا کہ انسان کو پیدا کیا جائے، رحمان خدا اگر انسان کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کا کوئی بھی فائدہ نہ رہتا، انسان کو حیوانوں سے نکالنے کے لیے کائنات بنائی، ہوشیار سے ہوشیار جانور بھی کائنات کو سمجھ نہیں سکتا تھا، وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ رحمانیت کن جگہوں پر جلوہ دکھا رہی ہے، انسان ہی ہے جس نے تمام جانوروں کے متعلق مضمون اکٹھے کر لیے ہیں، مثلا کوئی بندر شیر کے متعلق کچھ کہہ سکتا تھا کہ یہ رحمانیت کا چکر ہے، کوئی کوا کسی کتے کے متعلق سوچ سکتا ہے کہ یہ رحمانیت کا چکر ہے، اپنی اپنی ذات کے متعلق پتا ہے لیکن ساری کائنات کا نہیں پتا، انسان کو نکال لو تو اللہ کی رحمانیت ہر جانور کے اندر اتنی رہ جائے گی کہ کسی کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ خدا نے کیا دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کرنا تھا، اس لیے کہ رحمانیت کا یہ جلوہ تھا کہ انسان کو لازمن پیدا کرے، کیونکہ جتنے خزانے ہیں تیل وغیرہ کے، ڈائناسورس، لکڑی، کوئلہ، ہیرے بن گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا ان سے جانور فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ چیزیں بنا دیں اور کوئی فائدہ نہ اٹھائے، مثلا کیا کسی کتے کے بچے کو ہوائی جہاز چلاتے دیکھا ہے؟ جب خدا کی رحمانیت سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھانا تھا تو رحمانیت کس کام کی؟ جتنی چیزیں ہیں سب انسان کے اوپر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ ساری کائنات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس پر خدا فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کوئی کتاب اپنے وجود کو رحمان کی طرف منسوب نہیں کرتی کہ رحمان نے بائبل اور گیتا اتاری، کہیں نہیں ملے گا، صرف قرآن کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن۔ اب علم القرآن روحانی کائنات بن گئی، وہی رحمان جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ رحمان جس نے روحانی کائنات کو پیدا کیا، اب روحانی کائنات کو سمجھنے کے لیے انسان کو پیدا کرنا ضروری تھا، ورنہ کوئی جانور تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتا تھا اور پہلے انسان بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے ان کی کتابوں میں کہیں دعویٰ نہیں کہ ان کو ہم نے گیتا دی، کیونکہ پورا جلوہ نہیں تھا اور قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ قرآن ان کو دیا، پہلے انسان عیسائی، زرتشتی، یہودی، ان کو قرآن نہیں دیا، وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، الانسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انسان کامل، اس نے بعد میں آنا تھا، جس نے قرآن کو سمجھنا تھا اس کو قرآن ملنا تھا۔ اب خلق الانسان کے دو معنی بن جاتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بیان کا طریقہ سکھایا، اب قرآن کے مضامین اس کی روشنی حاصل کرنا، اس کے حوالے سے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک دوسرے سے تفریق کر رہے ہیں، یہ سب بیان کی باتیں ہیں، اور دوسرے بیان میں اپنے مقصد کو واضح کرنا ہے، دل کی بات کو کھل کر پیش کریں تو وہ بیان ہے۔ بیان کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز دوسری چیز سے الگ ہو جائے، بانا کا مطلب ہے کھل کر بیان ہو گئی، فرق نمایاں ہے، فرق بیان ہے، اس لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بیان جو ہے اس کو بولنے چالنے کی تمیز سکھائی، اس کو اپنا مقصد بیان کرنا سکھایا، اس کو اچھے برے کی تمیز سکھائی، اس سب چیز کو بیان کہتے ہیں۔ جو چیز دل کی کھل کر بیان کریں اس کو کہتے ہیں قوت بیان، یعنی بیان کرنے کی قوت۔ اردو کلاس نمبر 313، منعقدہ 21 اکتوبر 1997، بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 14 مارچ 2003، صفحہ 12-13۔ اب روحانی کائنات کی باتیں شروع ہوں گی۔ پہلے مادی کائنات کی باتیں تھیں۔ ربوبیت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ربوبیت بچے کو کھانا کھلانے کی تھی، دوسری جب بڑا ہو تو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم دوسری ربوبیت پر آتے ہیں۔ پہلی ربوبیت جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کو کھانا کھلانے کی تھی، اب ربوبیت ترقی کر کے علوم کی ربوبیت ہے، اور یہ ربوبیت خدا نے سارے جہانوں کے لیے فرمائی ہے۔ وہی مذہب میں بھی ترقی کرتے اسلام تک پہنچی ہے۔ تہذیب و تمدن میں ترقی کرتے کرتے مختلف تہذیبوں سے گزری، انسان نے جو کچھ بھی سیکھا، جو علوم بھی سیکھے، یہ رب العالمین کی تعریف کرنے والی بات ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم دوسری ربوبیت پر آ گئے۔ رب العالمین پر غور کریں تو سب سے اچھی تربیت قرآن نے کی۔ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ سب اس میں جمع ہو گیا۔ سب سے اچھی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور سب سے زیادہ علوم سکھانے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حمد وہی ہے جو اللہ کی ہو، اور وہی حمد کے قابل ہے جس کی حمد اللہ نے کی ہو، اور اللہ کی حمد کہ اس نے سارے جہانوں کو تربیت کر کے ان کو چھوٹی چھوٹی حالتوں سے ترقی کر کے بڑی یونیورسٹی میں ڈال دیا، اور سب سے بڑی یونیورسٹی قرآن کی یونیورسٹی جاری کی، اور اس یونیورسٹی میں سارے علوم داخل کر دیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی کائنات کا علم ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں۔ ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کی صفت بیان فرمائی۔ اعلیٰ درجے کا انسان بننے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا قرآن میں جمع ہو گیا، تو دوبارہ مضمون شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم۔ جب دوبارہ غور کرو قرآن پر تو رحمان کا ایک اور جلوہ نظر آتا ہے۔ حد سے زیادہ رحم انسان پر کیا کہ بن مانگے اس نے ان کو قرآن دے دیا۔ یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں مانگا تھا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شریعت کیا ہوتی ہے اور کیا بوجھ پڑتے ہیں۔ جب غار میں وہی نازل ہوئی تو فرشتہ کہتا تھا کہ پڑھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کوئی خواہش نہیں تھی۔ رحمان خدا نے دو احسان ہم پر کیے، ایک یہ کہ بن مانگے قرآن دے دیا، اور دوسرے اس کو دے دیا جس سے اچھا کوئی انسان نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین کے معنی، رحیم کے معنی یہ بھی ہیں کہ بعد میں مجدد آتے ہیں، رسول اللہ آ کے گزر گئے تو رحیم خدا پھر مجدد لے کر آیا۔ خدا نے خیال کیا کہ دوبارہ سچا دین مل جائے۔ جب لوگ زیادہ بگڑ گئے تو خدا نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے دوبارہ قرآن کی تعلیم شروع کر دی۔ یہ معنی الرحمن الرحیم کے روحانی معنی بن گئے۔ مالک یوم الدین کس کو کہتے ہیں؟ دین کا مطلب ہے کسی کو کسی کے کام کی جزا دینا۔ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کا یوم الدین کب آتا ہے؟ جب مالک سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم نے کیا اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی جزا جب تک خدا نہ چاہے نہیں مل سکتی۔ ذمہ دار بیج لگاتا ہے، سارا سال محنت کرتا ہے، جب آخر پر فصل کاٹنے کے لیے تیار ہے تو ایسا طوفان آتا ہے کہ فصل کو مٹی میں ملا دیتا ہے، ایک دانہ بھی اس کو نہیں ملتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں مالک ہوں اس فصل کا، اور مالک یوم الدین کا یہ نشان بھی دکھلاتا ہے۔ انسان غفلت میں سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے۔ اس پر ایک سچا واقعہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اور خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں ذمہ دار تھے۔ شام کا وقت تھا، ان کا ٹریکٹر جو فصل کاٹنے کے لیے تیار تھا، یہ یوم الدین کے لیے ایک مشین تھی، اور میں نے بھی وہی منگوائی تھی۔ ہم دونوں کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے ہم فصل کاٹیں گے، گندم اچھی ہوگی۔ میں موٹر میں بیٹھ کر احمد نگر، جہاں زمینیں تھیں، کے لیے روانہ ہوا۔ موسم بھی اچھا تھا، خیال تھا کہ مشین ڈالوں گا اور سب کچھ ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ اتنے میں ایک طوفان اٹھا، ابھی تھوڑا آگے گیا کہ آندھی کی طرح خوفناک بگولے اٹھے، اور پھر برف کے اتنے بڑے بڑے اولے پڑے کہ صرف اولے تھے، بارش تھی ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ برف کے اتنے موٹے موٹے ٹکڑے پہلے ساری زندگی نہیں دیکھے تھے۔ موٹر کی چھت پر گڑے پڑ گئے۔ جب میں احمد نگر پہنچا، ساری فصل تباہ ہو گئی، سارے علاقے میں ایک دانہ بھی ہاتھ نہ آیا۔ اس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین، اور بتاتا ہے کہ آخر وقت تک میں ہی مالک ہوں۔ جب دینے کا وقت آئے گا تو میں دیتا رہتا ہوں، تم بھول جاتے ہو۔ جب چاہے نہیں دوں گا، وہ رحیمیت لے کر آتا ہے، بار بار فصل لاتا ہے۔ انسان بھلا دیتا ہے، یہ جزا سزا اس کے قبضے میں ہے۔ بعض عورتیں 9 ماہ بچہ پالتی ہیں اور آخر میں وہ ختم ہو جاتا ہے، تو مالک یوم الدین وہی ہے۔ قرآن کریم پر غور کرو، جب رحمان اور رحیم کی جب رحمان اور رحیم خدا کی یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں انسان کے لیے ہیں تو جزا سزا عمل کی وہی دے گا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اس کو پتہ ہے کہ کیا جزا دینی ہے۔ یہ رحمان اور رحیم اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے اور ربوبیت کرتا ہے۔ اس کے رستے سے ہم ربوبیت میں داخل ہو گئے، پھر رحمانیت آ گئی، پھر رحیمیت آ گئی۔ ہم رحمان اور رحیم خدا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے روحانی اصلاح کے لیے بڑے بڑے پاک بندوں کو بھیجا۔ اگر انسان سب سے فائدہ اٹھائے تو پھر بھی آخری نتیجہ خدا ہی دے گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اور مالک کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ خدا کے نیچے اگر کسی کو مالک بنایا گیا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ربوبیت میں بھی انہوں نے سب سے زیادہ کمال حاصل کیا، رحمانیت اور رحیمیت میں بھی، اور مالک آپ کو بنایا گیا، کیونکہ جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا، اگر ان کے خلاف آتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوگا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی فیض کے لیے اس دنیا میں مالک بنا دیے گئے، اور بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے معنی بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم نے مالک یوم الدین کی تاریخ بیان کی ہے۔ آیت ہے لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین کے معنی ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی چیز بھی کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اس وقت خدا کی حکومت کامل طور پر ہوگی۔ یہ ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اردو کلاس نمبر 313 منعقدہ 21 اکتوبر۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین الانفطار آیت نمبر 19 18 اور 19۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ تمہیں کیا سمجھائیں کہ یوم الدین کیا ہے؟ کیا اللہ کو سمجھانا نہیں آتا؟ مثال دی کہ اندھے کو روشنی کا بتاؤ کہ ایسی ہوتی ہے، وہ نہ سمجھے تو تم کہو گے کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ جو چیز تمہیں عطا نہیں ہوئی وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ یوم الدین کی تعریف جو ہے اس پر غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گا۔ اس پر غور کرو، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یوم الدین وہ ہوگا جبکہ کوئی جان بھی کسی کی مالک نہیں ہوگی۔ یہ انسان سوچ نہیں سکتا جب تک خود اس پر نہ گزرا ہو۔ ہماری صفات جو ہم میں ہیں اسی سے تو ہم پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ میرا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ سب کچھ خدا کا دیا ہے۔ اگر وہ واپس لے لے تو پھر ہر چیز ہر جان اس سے محروم ہو جائے گی جو اس کو زندگی دی گئی، رشتہ دار دیے۔ یہ یوم الدین کی تعریف ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کی شان نہیں پہچانی۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، جبکہ زمین کلیتا اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کے ہاتھوں میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ ونفخ فی الصور فصعقا من فی السماوات ومن فی الارض، سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے غش کھا کر جا پڑے گی۔ ایسا غش ہوگا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے گا اس کو بے ہوش نہیں کرے گا۔ پھر دوبارہ بگل بجایا جائے گا تو سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ الا من شاء اللہ، سوائے جسے اللہ چاہے گا۔ میں کون مراد ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مالک یوم الدین کے ساتھ میں نے یہ بات ملائی تھی، اور مالک یوم الدین ہے، اس دن ساری چیزیں واپس مانگے گا جو اس نے دی تھی۔ رسول اللہ نے سارا کچھ زندگی میں خدا کو دے دیا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، تو قیامت کے دن اللہ دوبارہ کیسے مانگے گا؟ یہ مطلب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں، کیونکہ جب ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی، اپنا وجود تک کچھ نہیں چھوڑا، قیامت کے دن خدا دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگے گا۔ اسی لیے میں نے اختلاف کیا، کیونکہ بہت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہوں گے، رسول موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے۔ یہ غلط ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوں گے، کیونکہ جو چیزیں ہوش و حواس میں زندگی میں دے بیٹھے ہوں اللہ دوبارہ کیسے لے سکتا ہے؟ الا من شاء اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنی ملکیت خدا کے حوالے کر دی۔ مالک یوم الدین نماز میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ سب سے بڑا وجود جس نے واقعتاً چیزیں واپس کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا قرآن مجید میں آتا ہے، کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو اعلان کر دے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کا ہو گیا۔ یہ اعلان یہاں ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ کیسے دوبارہ مانگے گا کہ مجھے واپس کر دے۔ یہ مطلب ہے مالک یوم الدین کا۔ اس نقطے کو اگر کوئی سمجھا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ وہ رسول ہے جو مالک یوم الدین زمین پر بنایا گیا، ہر چیز اس کے سپرد کر دی، اب جو کچھ کرے گا وہ مالک کے نمائندے کے طور پر کرے گا، جو مالک چاہتا ہے وہی کرے گا۔ اس سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ہوش انہی چیزوں کا نام ہے جو ہماری طاقتیں ہیں، ان کو ہوش کہتے ہیں۔ جب ہوش واپس گئی، سب کچھ واپس چلا گیا، اس لیے فسائے کا من فی السماوات سے مراد ہے کہ پہلا بگل ایسا ہوگا کہ ہر چیز اپنی ہر طاقت سے محروم کر دی جائے گی، کیونکہ اصل مالک اللہ ہے، جو پہلے واپس کر چکے ہوں گے ان سے نہیں مانگے گا۔ اردو کلاس نمبر 314، منعقدہ 22 اکتوبر 1997، بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 28 مارچ 2003 تا 3 اپریل 2003۔ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے علاوہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے ہر تعریف، الحمد میں کئی معنی ہیں۔ الف لام عربی کا ایک لفظ ہے جس کو انگریزی میں دی بھی کہتے ہیں، یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے انگریزی کا، اس دی میں کئی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ الحمد کا مطلب ہے پرفیکٹ پریز، چونکہ دی بعض دفعہ پرفیکشن کے لیے آتا ہے، اور الحمدو کا مطلب ہے آل پریزز۔ الحمدو کا مطلب دی کے حوالے کے بغیر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ الحمدو کا مطلب ہے سچی تعریف، ایسی تعریف جس کو تعریف کہا جا سکے، جیسے کہتے ہیں ہی از دی مین، یعنی وہ شخص جس میں انسانی صفات موجود ہیں اور اسے دی کہا جا سکے، ہی از دا مین۔ تو لفظ دی میں بھی بہت معنی ہیں، الحمدو میں الف لام دی سے ملتا جلتا ہے۔ الحمدو وہ تعریف ہے جو تعریف کہلا سکتی ہے، للہ صرف اللہ کے لیے، باقی سب تعریفیں جھوٹی، ایک ہی تعریف ہے جو اللہ کی تعریف ہے، اور باقی تعریفیں اس ایک تعریف میں شامل ہیں۔ جو چیز بھی حمد کے لائق ہے، خوبی ہے جس میں، جو بھی آپ کو چیز اچھی نظر آئے آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہر اچھی بات خدا سے نکلی ہے اور ہمیں دکھائی دینے لگی ہے، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو الحمدو جو پہلا لفظ ہے، اس پر آپ جتنا بھی غور کریں آپ کو مزہ آئے گا سوچ کر کہ سارے قرآن کا خلاصہ تو الحمدو میں آ ہی جاتا ہے۔ گویا الحمدو ایک ایسا لفظ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آتا ہے، اور الحمدو لفظ پر آپ غور کریں تو اس کے اندر سارا قرآن آ جاتا ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں تعریف کے قابل ہے، اگر وہ خدا سے تعلق رکھتی ہے تو تعریف کے قابل ہے۔ خدا سے دور کس چیز کی تعریف نہیں، خدا سے دور کسی چیز کی تعریف نہیں۔ الحمدو کا ایک یہ مطلب ہے، اور جتنی بھی تعریف آپ سوچ سکیں، جو اچھی سے اچھی چیز آپ سوچ سکیں، اللہ کی وجہ سے اچھی ہے، کیونکہ اس نے بنائی ہے، اس نے پیدا کی ہے۔ اور اگر کوئی انسان اچھا ہو، اسے اچھا کیوں کر کہیں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی باتیں ملنی چاہیے۔ الحمدو تبھی کہیں گے اگر اس میں اللہ کی باتیں موجود ہوں، تو پھر وہ اچھا لگے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اللہ کی خوبیاں تھیں، تو الحمدو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بڑی خوبصورتی سے بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحمدو میں محمد بھی آتا ہے، کیونکہ الحمدو کو پڑھنے کے دو طریق ہیں، ایک ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، دوسرا معنی ہے تعریف وہی ہے جو اللہ کرے۔ گویا پہلا معنی یہ ہے کہ ہم جو بھی سچی تعریف کریں گے وہ اللہ کی طرف جائے گی، اور دوسرا معنی ہے کہ سچی تعریف اللہ ہی کرتا ہے، جس کی اللہ تعریف کرے وہ سچا، دوسری تعریفیں جھوٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی، اس لحاظ سے آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ احمد کہتے ہیں وہ شخص جو کسی اور کی بہت ہی تعریف کرے، اور زیادہ تعریف کے نتیجے میں اللہ نے آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ تو اللہ کی وہ تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ مکمل تعریف ہے اور انسان کے لیے ضروری ہے۔ باقی سب نبیوں کی تعریفوں میں آپ کو کہیں کمزوری دکھائی دے گی، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھ دیا، چونکہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کی بے حد تعریف کی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ چونکہ زیادہ جواب دیتا ہے اس لیے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ شدت آ گئی ہے، کیونکہ اللہ کسی کا شکریہ نہیں رکھتا، اللہ جو تعریف بیان کر دے وہ انسان کی تعریف کے جواب میں ہوتی ہے اور پھر وہ بہت زیادہ تعریف کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، الحمدوں میں موجود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ سارے قرآن کا خلاصہ تو لفظ الحمدو بن گیا، سب تعریفیں، ہر چیز جو کائنات میں اچھی ہے وہ خدا کے لیے ہے، مکمل تعریف اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی تعریف نہیں ہے۔ سب سے بڑا تعریف کرنے والا احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، سب سے زیادہ تعریف کروانے والا اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو الحمدو میں یہ ساری باتیں آ گئیں۔ اس کے بعد پھر انسان کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا، صرف آپ پر بات ختم نہیں ہوئی، اس نے تو سارے جہانوں کی تربیت کی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی اچھی ہو سکتی ہے تو سب لوگ پیچھے کیوں رہ گئے؟ رب تو وہی ہے، رسول اللہ میں کوئی ذاتی خوبی نہیں، اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو الحمدللہ رب العالمین جب کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سارے جہان، سارے زمانے، ہر چیز کی اس ذات نے ربوبیت بیان کی ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ اگر وہ اتنے بلند ہو سکتے ہیں تو باقی سب کیوں نہ ان کے پیچھے چلیں، وہ بھی اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں، توفیق نہ ہو تو یہ الگ بات ہے، مگر رستہ کھلا ہے۔ تو یہ معنی ہے الحمدللہ رب العالمین کے۔ اب اس معنی کو سوچنے کے لیے آپ کو ایک زمانہ چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہر نماز میں ہر دفعہ جب آپ الحمدللہ کہیں تو ساری باتیں دماغ میں آ جائیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہر دفعہ الحمدو کہتے ہوئے کوئی اچھی بات ضرور سوچ لیتے ہیں، اس کا تعلق آپ کے حالات سے بھی ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں ساری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو ربوبیت اللہ کی طرف چلی گئی، ان کی ربوبیت اللہ کی طرف چلی گئی، اور روزانہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں اس کام میں رب العالمین دکھائی دینا چاہیے۔ صبح سیر پر جائیں، رستے میں پرندہ دانے چگ رہا ہو تو آپ کے دل سے آواز نہیں نکلتی الحمدللہ رب العالمین، کہ صرف ہمیں رزق نہیں دیتا، ان جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو کیڑا وہ چگ لیتا ہے اس کیڑے کا رزق بھی اللہ کے اوپر ہے، وہ جس چیز پر پلتا ہے اس کا رزق بھی اللہ کے اوپر ہے، سارے زمانے کا رزق، اس کو زندہ رکھنا خدا کے سپرد ہے۔ اور جب عالمین دیکھیں تو تمام یونیورس کے لیے ایک طاقت چاہیے، اس طاقت کے بغیر عالمین قائم نہیں رہ سکتے۔ کوئی چیز ان عالم، دنیا، عالمین، ساری یونیورس سب کو سسٹین کر رہی ہے، اسے طاقت بخش رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں ایک سائنسدان بھی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، اس کو کائنات کا کوئی راز پتہ چلے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو مینٹین کیا ہے۔ اگر کسی نماز میں وہ یہ سوچ کے الحمدللہ پڑھے اس کو اور مزہ آئے گا۔ کوئی شخص اپنے متعلق سوچے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی تربیت دی، کیا کچھ کھانے کو دیا، کیسا اچھا بنایا، جتنا زیادہ اس کا علم اپنے متعلق بڑھے گا اتنا ہی الحمدللہ رب العالمین کا معنی بڑھے گا۔ تو یہ پہلی آیت ہے، تو یہ پہلی آیت جو ہے یہی سارے قرآن پر حاوی ہے، مگر صرف یہی نہیں، اور بھی آیتیں ہیں جو اس طرح کے مضمون کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا مطلب ہے بن مانگے دینے والا، مگر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن آ چکا ہے، اس میں بن مانگے دینے والا، ساری کائنات کو بخشنے والا کے معنی ہیں۔ اگر وہ بن مانگے نہ دیتا تو رب العالمین کی بات نہ شروع ہوتی۔ رب العالمین بتا رہا ہے کہ عالمین پیدا ہو چکی تھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رحمان ہے اس سے ساری کائنات پیدا ہوئی بن مانگے۔ تو قرآن کریم میں الحمدو کے بعد پھر الرحمن کا دوبارہ کیوں ذکر آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے اور باقی سورتوں سے پہلے پڑھتے ہیں۔ الرحمن، خدا وہ ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ رحمان خدا نے ساری کائنات پیدا کی، قرآن بھی اسی نے سکھایا اور انسان بھی اسی نے پیدا کیا۔ خلق الانسان، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو تخلیق تھی وہ بن گئی، تو پھر رب العالمین کی بات شروع ہوئی۔ دوبارہ کیوں الرحمن کہہ دیا؟ قرآن کریم میں رحمان کی طرف دو باتیں منسوب ہوئی ہیں، نمبر ایک انسان کو پیدا کیا، نمبر دو اس نے قرآن سکھایا۔ تو اب قرآن کی بات شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ نے الحمدللہ جب کہہ دیا تو پھر الرحمن کہہ کر بتایا کہ جو روحانی تعلق ہے، سارا روحانی عالم، یہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور الرحمن سے متعلق ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بہت جگہ بہت ہی اعلیٰ عرفان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا، کون خدا سے قرآن مانگنے گیا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود قرآن مانگنے نہیں گئے۔ علم القرآن، یہ رحمان خدا نے قرآن عطا کیا ہے بن مانگے۔ دنیا میں کسی انسان نے خدا سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں قرآن دے، قرآن کا تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان خدا نے قرآن سکھایا جو بن مانگے دینے والا ہے۔ بس دنیا کا عالم بھی رحمان خدا نے پیدا کیا اور روحانی عالم بھی اسی نے بنایا۔ یہ وجہ ہے کہ الرحمن کی تکرار ہوئی ہے۔ الرحیم، رحمان وہ خدا ہے جس نے قرآن مجید کے تمام احکامات، تمام اچھی چیزیں ہمارے فائدے کے لیے پیدا کر دیں، مگر بیان کرنے کے بعد وہ ہم سے غافل نہیں ہوا۔ رحیم اس بات کو بتا رہا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں وہ ذات جو سب سے زیادہ فضل لے کر آئے، اتنا رحم کرنے والی ہو کہ بغیر مانگے دے۔ رحمان خدا نے کائنات پیدا کی ہے، ہر موسم اسی نے پیدا کیا ہے۔ آپ بیج بوتے ہیں، ایک موسم ہوتا ہے بیج کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز بوئی جائے تو وہ اگتی ہے، نشو نما پاتی ہے۔ اگر بیج پھینک دیں اور موسم نہ ہو تو وہ پڑا رہے گا، مگر گزرا ہوا موسم اللہ دوبارہ لے آتا ہے، اور وہ بیج جو پچھلے سال مٹی میں گرایا تھا وہ محفوظ پڑا ہوتا ہے۔ نیا موسم آیا تو بیج پھوٹ پڑتا ہے۔ تو موسم کو بار بار لانے والا رحیم ہے۔ اس ہستی کو رحمان کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ اتنا دے دیا کہ جتنی ضرورت ہو سکتی تھی سب کچھ دے دیا۔ یہ رحیم اس کو کہتے ہیں، رحیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ الرحمان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر بھی آپ کی مدد کرے گا۔ ایک سال غفلت کریں، دوسرے سال غفلت کریں، تیسرے سال غفلت کریں، ہمیشہ وہ ایسے مواقع پیدا کرے گا کہ آپ دوبارہ اس کے رحم کو دیکھ سکیں۔ اس کو رحیم کہتے ہیں۔ اردو کلاس نمبر 310، 11 اکتوبر 1997۔